إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، محترم حاضرين جمعة، جو کچھ ہی دنوں میں شروع ہونے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو ان مبارک دنوں میں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے وہ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان تمام بھائیوں کے حج کے سفر کو آسان فرما دے جو حج کا ارادہ کیے ہوئے ہیں، اور اپنی مہربانی سے اللہ اسے قبول کر لے. اس وقت اللہ کی رضا کے خاطر، اللہ کے گھر کی محبت اپنے دل میں بٹھائے ہوئے دنیا کے کونے کونے سے لوگ مکہ مکرمہ کا رخ کیے ہوئے ہیں. اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وادی میں جو اذان دی تھی، اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے جب رب نے کہا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، لوگ چلتے ہوئے آئیں گے، دبلی پتلی اونٹنیوں پر آئیں گے، ہر تنگ گلی سے اور ہر جگہ سے لوگ امڑتے ہوئے گھر کی طرف چلے آئیں گے. اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھلایا. دنیا کے مختلف ممالک سے لوگ اس گھر کی طرف کھینچے چلے جا رہے ہیں. یہ عظیم فریضہ جو اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ پر لکھا، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، لوگوں پر اللہ کی جانب سے جو کعبہ تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہیں حج فرض کیا گیا ہے، تو اس فریضے کو انجام دینے کے لیے اللہ کے بندے مکہ مکرمہ میں جمع ہو رہے ہیں. محترم بھائی، حج ایک عظیم عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ پر فرض قرار دی ہے. اس عظیم عبادت کو انجام دینے میں جس قدر ممکن ہو سکے انسان کو جلدی کرنا چاہیے. حلال سرمایہ جمع کر کے اپنی زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ اس فریضے کو انجام دے کر انسان اللہ کی جانب سے کیے گئے اس وعدے کا مستحق بن جائے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه، جو شخص اس گھر کا حج کرے، بے حیائی فسق و فجور سے اپنے حج میں پاک رہے، حج سے ایسے لوٹتا ہے گویا اس کی ماں نے اسے ابھی جنم دیا ہو۔ اور دوسری روایت میں فرمایا، الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه، مقبول حج، مبرور حج، اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ جن لوگوں نے حج کیا ہے اللہ ان کے حج کو حج مبرور بنائے، جو لوگ حج کو جا رہے ہیں اللہ ان کے سفر کو آسان کرے، ان کے حج کو قبول فرمائے، جو لوگ ابھی اس سعادت سے دوچار نہیں ہوئے ہیں، اس سعادت سے نہیں نوازے گئے ہیں، اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی زندگی میں ضرور یہ سعادت انہیں نصیب فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، حج جس قدر مرغوب عبادت ہے یقیناً اسی قدر اللہ تبارک و تعالی نے اس میں مشقتیں بھی رکھی ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جہاد ہی نہیں بلکہ افضل جہاد قرار دیا۔ اس عظیم سفر کا آج کے خطبہ جمعہ میں ہم انشاءاللہ مختصر طریقہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے آدمی کو چاہیے کہ اپنی نیت کو پاک کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اعمال میں سے صرف اسی عمل کو قبول فرماتا ہے جو خالص اللہ کے لیے ہو۔ اسی طریقے سے آدمی کو چاہیے کہ ہر عبادت کے انجام دینے سے پہلے اخلاص کے ساتھ ساتھ اس عمل کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انجام دے، کیونکہ جو عمل خالص نہیں ہے اسے اللہ قبول نہیں فرماتا۔ جو عمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے اسے بھی اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں فرماتا۔ تو ہر عمل کے قبول ہونے کے لیے دو شرطیں ضروری ہیں، دو چیزیں ضروری ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ عمل اللہ کے لیے خالص ہو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس عمل کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق انجام دیا جائے۔ میرے محترم بھائیو، حج کا سفر اطاعت اور فرما برداری کا سفر ہے۔ سفر کے وہ سارے آداب جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں، انسان کو ہر سفر میں اور خصوصیت کے ساتھ حج کے اس سفر میں بھی اپنانا چاہیے۔ سفر کے آداب کا خیال کرتے ہوئے انسان اس سفر کا آغاز کرے۔ اللہ تبارک و تعالی نے خصوصیت کے ساتھ اس سفر کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، توشہ اپنے ساتھ رکھو۔ سفر کی تیاریاں، جو چیزیں سفر میں کام آنے والی ہیں اسے اپنے ساتھ میں لو۔ اور سب سے بہترین توشہ جو انسان تیار کرتا ہے تقویٰ اور پرہیزگاری کا توشہ ہے۔ مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل والو، یہ بات اللہ تبارک و تعالی نے ہم انسانوں سے کہی۔ تو میرے محترم بھائیو، اللہ رب العالمین پر توکل کرنے کے ساتھ ساتھ سفر میں کام آنے والی جو چیزیں ہیں ان چیزوں کو بھی انسان کو چاہیے کہ اپنے سفر میں لے۔ توکل کے نام پر، اللہ پر بھروسے کا دھوم کرتے ہوئے انسان کسی دوسرے پر بوجھ نہ بنے، بلکہ اپنے سفر کا خرچ، اپنی ضرورت کی چیزیں انسان بذات خود اٹھائے، کیونکہ ایک مبارک سفر کے لیے جا رہا ہے اور انسان کسی پر بوجھ نہ بنے۔ جب سفر کا آغاز کرے ان تمام دعاؤں کا خیال کرے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بتلائی ہیں. اس کے بعد انسان اپنا سفر طے کرتے ہوئے حج کے لیے نکلا ہے یا عمرے کے لیے نکلا ہے تو وہ جس جانب سے بھی آ رہا ہے اسے سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ میرے حج اور عمرے کے سفر میں ایک حد ہے، وہاں پر جانے کے بعد مجھے اپنے آپ کو حج اور عمرے کے لیے تیار کرنا ہے، اسے میقات کہتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں طرف سے، مکے کے چاروں طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میقات مقرر فرمائی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ مقرر فرمائی ہے، حد مقرر فرمائی ہے، میقات کی آپ نے تعین فرمائی ہے، اہل مدینہ کے لیے ذوالحلیفہ کو آپ نے میقات بنایا ہے. ذوالحلیفہ یہ مدینہ طیبہ کے حدود کو ختم کرنے کے فوراً بعد شروع ہوتا ہے، جسے اب ابیار علی کہتے ہیں، اور مکہ مکرمہ سے سب سے زیادہ دور کا میقات یہی ذوالحلیفہ ہے. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں ایک بڑی باریک بات بتلائی ہے، وہ یہ ہے کہ مدینے سے نکلنے والا جب مدینے کے حرم کو پار کرتا ہے، حج یا عمرے کا ارادہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مشیت ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چاہا کہ حرم سے نکلنے کے بعد وہ احرام میں فوراً داخل ہو جائے، اسی لیے حدود حرم کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے میقات مقرر فرمایا. حرم سے نکلا، احرام کی حالت میں داخل ہوا، یہاں تک کہ دوسرے حرم تک پہنچا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کے لیے، مدینہ والوں کے لیے ذوالحلیفہ جو ابیار علی ہے، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میقات مقرر فرمایا. وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةِ، اور ملک شام اور وہاں سے آنے والوں کے لیے جس میں مصر، یہ سارے علاقے داخل ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جحفہ نام کی جگہ کو میقات مقرر فرمایا. اور جحفہ ایک چھوٹی سی بستی ہے جو اس وقت ختم ہو چکی ہے، اور رابغ اسی کے قریب میں ایک بستی ہے، یہاں سے لوگ اب جو ہے احرام باندھتے ہیں. وَلِأَهْلِ نَجْد قَرْنَ الْمَنَازِلِ، اہل نجد کے لیے، نجد اور اس کی طرف سے آنے والوں کے لیے، جس میں سے کویت کی طرف سے جانے والے بھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرن المنازل کو میقات مقرر فرمایا، جسے اب السیل الکبیر کہا جاتا ہے. ولأهل اليمن يلملم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی جانب سے آنے والوں کے لیے یلملم کو آپ نے میقات بنایا ہے. اور ہندوستان، پاکستان اور اس طرف سے آنے والوں کا میقات یلملم ہے. هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن من اراد الحج والعمره، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذوالحلیفہ، جحفہ، اسی طریقے سے یلملم اور قرن منازل، یہ ان لوگوں کے میقات ہیں جن کا ذکر کیا جا چکا ہے، اور ان لوگوں کے بھی ہیں جو اس طرف سے ہو کر آتے ہیں. ومن كان دون ذلك فمن حيث انشا حتى اهل مكه من مكه، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میقات کے اندر پڑنے والے ہیں، یعنی جو میقات اور مکے کے بیچ میں رہنے والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ وہیں سے احرام باندھیں گے جہاں سے ان کی بستی ہے، یہاں تک کہ مکہ والے مکہ سے احرام باندھیں گے. اور ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل عراق اور عراق کی طرف سے آنے والوں کے لیے عراق نام کی جگہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میقات بتلایا. تو میرے محترم بھائیو، یہ میقات ہے، حج اور عمرے کا ارادہ کرنے والا جب اپنے سفر کو طے کرتے ہوئے اس جگہ پر یا اس کے محاذہ یا اس کے سینے کی کسی جگہ پر آتا ہے تو اس جگہ کو احرام کے بغیر پار کرنا اس کے لیے حرام ہو جاتا ہے. جائز نہیں ہے کہ حج اور عمرے کا ارادہ کر کے آنے والا ان جگہوں کو احرام کے بغیر پار کر دے. اگر کوئی شخص چلا جائے تو ایسی صورت میں اس پر ضروری ہے کہ واپس آ کر اس جگہ پر احرام باندھے. اگر وہ واپس نہیں آتا تو ایسی صورت میں بطور دم کے ایک جانور کی قربانی دینی پڑے گی, ایک بکرے کی قربانی دینی پڑے گی یا گائے کے ساتویں حصے کی قربانی دینی پڑے گی یا اسی طریقے سے اونٹ کے ساتویں حصے کی اسے قربانی دینی پڑے گی. اور عام طور پر جو لوگ فلائٹ سے جاتے ہیں, طیارے سے جاتے ہیں, ان لوگوں کو یہ اشکال ہوتا ہے اور بہت سارے لوگ غلطی سے جدہ جانے کے بعد احرام کی نیت کر لیتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے, جبکہ انہیں احرام کی نیت, احرام میں داخل ہونا ان پر اس وقت ضروری ہو جاتا ہے جب وہ میقات سے گزر رہے ہیں. اسی لیے عبدالعزیز بن باز رحمت اللہ علیہ سے جب یہ کہا گیا کہ کچھ لوگ اپنے ملکوں سے آتے ہیں اور جدہ میں آ کر احرام باندھتے ہیں, احرام کا ارادہ کرتے ہیں, تو عبدالعزیز بن باز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جدہ دون المیقات التي جاءت بها النصوص الشرعیہ. جدہ میقات کو پار کر چکا ہے, یعنی میقات کے آگے ہے, اور اس طریقے سے کرنا شرعی نصوص کی مخالفت ہے. اور ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص جدہ کو میقات سمجھتا ہے وہ بڑی غلطی پر ہے. میقات اس سے پہلے ہے, یلملم میں ہم کو میقات احرام باندھ لینا ہے. کوئی اگر دوسری طرف سے جا رہا ہے تو اسے اس سے پہلے ہی جو ہے احرام باندھ لینا ہے جہاں پر میقات ہے. پر محترم بھائیو, جب ہم میقات پر پہنچ گئے, حج یا عمرے کا ارادہ کرتے ہیں, تو ایسی صورت میں ہم تمام کو چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا خیال کریں اور اس کے مطابق جو ہے احرام کا ارادہ کر لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کے لیے غسل فرمایا, تو غسل کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اسی طریقے سے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں, بخاری شریف کی روایت ہے, طیبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحرمہ ولحلہ, میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر خوشبو لگائی ہے آپ کے احرام باندھنے سے پہلے. تو آدمی غسل کرے, غسل کرنے کے بعد اپنے جسم پر خوشبو لگائے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. یاد رہے کہ خوشبو جسم پر لگانی چاہیے. اگر آپ کپڑے پر خوشبو لگا رہے ہیں, جس کپڑے کو آپ احرام کے لیے پہنیں گے, تو یہ جائز نہیں ہے, کیونکہ خوشبو والا کپڑا احرام کی حالت میں پہننا درست نہیں ہے. جسم پر آپ خوشبو لگائیں, اگر اس خوشبو کا اثر بعد میں باقی رہے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ بخاری شریف کی اسی حدیث میں ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں گویا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ میں خوشبو کی چمک دیکھ رہی ہوں, اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی حالت میں تھے. تو آپ اپنے جسم پر, اپنے سر پر خوشبو لگا سکتے ہیں احرام کی نیت کرنے سے پہلے, احرام کا ارادہ کرنے سے پہلے. پھر اس کے بعد آپ جو مرد ہیں ان کو چاہیے کہ دو چادریں احرام کے لیے استعمال کریں, ایک کو ازار کے طور پر اور ایک کو جو ہے چادر کے طور پر. جیسا کہ احادیث ابھی بیان کی جائیں گی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کپڑوں کے پہننے سے منع فرمایا ہے حالت احرام میں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, سوال کیا کہ حالت احرام میں آدمی کو کیا نہیں پہننا چاہیے, حالت احرام میں آدمی کو کیا پہننا چاہیے، یہ سوال ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں ایسی چیزیں بتلائیں جن کا پہننا درست نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یلبس القمیص، حالت احرام میں مرد کو قمیص پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ولا العمامہ، پگڑی پہننے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ حالت احرام میں آدمی اپنے سر کو نہیں ڈھانک سکتا۔ ولا السراویل، پاجامہ پہننے کی ضرورت اجازت نہیں ہے۔ ولا البرانس، اسی طریقے سے سر سے لے کر نیچے تک ایک کپڑا پہنا جاتا ہے جسے برنس کہتے ہیں، جس سے سر بھی ڈھانکا جاتا ہے، اسے پہننے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ولا الخفین، اسی طریقے سے حالت احرام میں مرد موزے نہیں پہن سکتا، خف نہیں پہن سکتا۔ ہاں وہ شخص جس کے پاس پہننے کے لیے چپل نہیں ہے، ایسا آدمی اپنے خف کو جو چمڑے کا بنا ہوا ہوتا ہے موزے کے طور پر پہنتے ہیں، اسے کاٹ کر تخنے سے نیچے تک پہن سکتا ہے۔ ولا تلبسوا شيئا مسه الزعفران والورق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسی چادر بھی حالت احرام میں نہ پہنو جسے تم نے زعفران میں ڈبویا ہے۔ زعفران کے پانی سے اگر کسی کو رنگا گیا ہے تو اس چادر کا پہننا بھی محرم کے لیے حالت احرام میں درست نہیں ہے، اور نہ ہی خوشبودار گھاس ہے جسے ورس کہتے ہیں، اس میں بھی رنگی ہوئی چادر پہننا درست نہیں ہے۔ تو ان احادیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حالت احرام میں آدمی ایسا کپڑا نہیں پہن سکتا جس کپڑے کو پہننے کے لیے سلا گیا ہو، قمیص کی شکل میں، پاجامے کی شکل میں، برنس کی شکل میں آدمی چادر پہن سکتا ہے، لیکن چادر ہے، اگر چادر پھٹی ہوئی تھی اس کو سلا گیا ہے، اس کے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کسی آدمی کے پاس ایک چادر ہے وہ کٹی ہوئی تھی، اس کو جوڑنے کے لیے سلائی لگائی گئی ہے، ایسی سلائی کی ہوئی چادر کے پہننے میں حرج نہیں ہے۔ جو منع کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ قمیص کی شکل میں نہ ہو، پاجامے کی شکل میں نہ ہو، جسم پر پہننے کے لیے جو کپڑے سلائے جاتے ہیں سلے ہوئے کپڑوں کی شکل میں نہ ہو، چادر کی شکل میں ہو، آدمی اسے نیچے باندھ لے اور اوپر سے اوڑھ لے، یہ مردوں کے لیے ہے۔ اور جہاں تک عورتوں کی بات ہے، عورتیں جو کپڑے عام دنوں میں پہنتی ہیں وہی کپڑے حالت احرام میں بھی پہنیں گی، بس شرط یہ ہے کہ کپڑے ایسے نہ ہوں جس سے زیب و زینت کا اظہار ہوتا ہو، اور ایسا کپڑا پہننا حالت احرام میں بھی درست نہیں ہے، حالت احرام کے علاوہ عام دنوں میں بھی عام مردوں کے سامنے ایسا کپڑا پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ تو عورتیں اپنا عام کپڑا پہنیں گی لیکن ہاتھ میں گلوز نہیں پہنیں گی، اسی طریقے سے پیر میں موزے نہیں پہنیں گی، اور جب مرد سامنے نہ ہو تو اس وقت اپنے چہرے کو نہیں ڈھکیں گی بلکہ اپنے چہرے کو کھلا رکھیں گی۔ جہاں تک بچوں کی بات ہے، اگر آپ کے ساتھ آپ کے بچے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ حج کرائیں یا عمرہ کرائیں تو اس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ ایک عورت نے اپنے بچے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھا کر دکھایا، کہا ہذا هذا حج، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بچے پر حج ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اور اس کا اجر تم کو ملے گا۔ جو بچے ہیں ان کی طرف سے حج اور عمرہ جائز ہے، مشروع ہے، لیکن بچپن میں اگر کسی نے حج یا عمرہ کر لیا ہے تو اسلام کی طرف سے جو حج کا فریضہ ہے اس کی طرف سے ساقط نہیں ہوتا۔ بعد میں استطاعت آنے کے بعد جو حج فرض ہے وہ اس پر فرض رہے گا، بلوغت کے بعد اس حج کو ادا کرنا اس پر ضروری ہو جائے گا۔ تو اس کو اگر لڑکا ہے تو ایسی صورت میں وہی کپڑے پہنائے جائیں گے جو مردوں کے ہوتے ہیں، اور بچیوں کے لیے عورتوں کی طرح جو ہے کپڑے رہے گا۔ تو میرے محترم بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کی حدیث میں فرمایا لِيَعْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِذَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْهِ، حالت احرام میں ایک چادر، ایک لنگی اور جو ہے چپل پہننے چاہیے، یہ جو ہے احرام ہے، آدمی سلے ہوئے کپڑے نہ پہنے۔ اور احرام کے چادر کو پہننا صرف حالت احرام میں داخل ہونا نہیں ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ احرام کے کپڑے ہم نے پہن لیا حالت احرام میں داخل ہو گئے، ایسی بات نہیں ہے۔ ابھی آپ نے کپڑے پہنے ہیں، اور یہ کپڑے ضروری نہیں ہے کہ آپ میقات پر ہی جا کر پہنے۔ اگر آپ بغیر جا رہے ہیں، ہوائی سفر ہے، تو ایسی صورت میں آپ اپنے گھر میں پاک و صاف ہو کر، خوشبو لگا کر، احرام کے یہ کپڑے اپنے گھر میں ہی آپ پہن کر جا سکتے ہیں۔ لیکن آپ ان کپڑوں کے پہننے سے احرام میں داخل نہیں ہوں گے، محرم نہیں ہوں گے، ابھی آپ پر احرام کی پابندیاں لاگو نہیں ہوں گی۔ اس وقت تک جب تک آپ میقات پر پہنچ کر عمرے یا حج کا ارادہ نہیں کر لیں گے، جب آپ میقات پر پہنچ گئے اور وہاں پر جیسا کہ ہم نے بتلایا غسل کیا، آپ نے کپڑے پہن لیے، پھر اس کے بعد آپ نے اپنے دل میں حج کا یا عمرے کا ارادہ کر لیا، پھر اس کے بعد آپ نے کہا اللہم لبیک عمرتن، اے اللہ میں عمرے کے لیے تیار ہوں، حاضر ہوں، تو آپ یہاں سے محرم بن گئے، حالت احرام میں ہو گئے۔ اب آپ میں اور عام انسان میں کچھ فرق ہے، آپ پر کچھ پابندیاں ہیں جو عام انسانوں پر نہیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اب آپ خوشبو نہیں لگا سکتے۔ خوشبو جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاری تھی، پسندیدہ تھی، خوشبو کون پسند نہیں کرتا، لیکن اللہ نے منع کر دیا، کہا کہ اب اس کا استعمال آپ کے لیے حرام ہے، یہ شریعت ہے۔ اللہ جس چیز کو جب چاہتا ہے حلال کرتا ہے، جس چیز کو جب چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی حرام کرتا ہے، اور ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے حکم کے پابند ہیں، ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ پوچھیں کہ اللہ کیوں، کیونکہ اللہ جو کرتا ہے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بندے جو کچھ کرتے ہیں اس کے بارے میں وہ پوچھے جائیں گے۔ اللہ نے حرام قرار دیا، اب ہم کو اس سے بچنا ضروری ہے۔ اگر آپ نے جان بوجھ کر خوشبو لگا لی، تو ایسی صورت میں آپ مجرم قرار پائیں گے، آپ نے ایک جرم کیا، آپ نے ایک غلطی کی، اور اس غلطی کی سزا یہ ہوگی کہ آپ کو ایک بکری بطور دنڈ کے، بطور فدیے کے آپ کو ذبح کرنی ہوگی۔ خوشبو جو حلال تھی، اب وہ آپ پر حرام ہو گئی۔ سر ڈھانکنا آپ کے لیے جائز تھا، آپ نے احرام کا جیسے ہی ارادہ کر لیا، سر ڈھانکنا آپ کے لیے حرام ہو جائے گا۔ آپ ٹوپی نہیں پہن سکتے، آپ پگڑی نہیں پہن سکتے، لیکن دھوپ سے بچنے کے لیے آپ چھاتا استعمال کر سکتے ہیں۔ کیسے کہہ رہے ہیں، منا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام میں تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کپڑا تانے سایہ کیے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام میں تھے، لیکن سایہ آپ پر کیا گیا تھا، تو آپ سایہ کر سکتے ہیں دھوپ سے بچنے کے لیے، ہوائی جہاز میں جا سکتے ہیں، سر آپ کا ڈھکا ہوا ہے، گھر میں جا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، لیکن ٹوپی سے، عمامے سے سر ڈھانکنا منع ہے۔ آپ ضرورت کے تحت اپنے سر پہ سامان اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پر آپ کا ارادہ سر ڈھانکنا نہیں ہے بلکہ سامان اٹھانا ہے۔ اسی طریقے سے آپ حالت احرام میں منگنی نہیں کر سکتے، خود کی بھی کسی دوسرے کی، حج کے لیے گئے وہاں پہ کیا کریں گے، ہو سکتا ہے آپ کی لڑکی کے لیے آپ کے حج کے دوران یا عمرے کے دوران کوئی پیغام آ جائے، کسی نے آپ پہ فون پہ بات کی، آپ نے کہا کہ دے دو، یا آپ نے کہا کہ میں اپنی طرف سے نکاح کرا دیتا ہوں، یہ ساری چیزیں درست نہیں ہیں۔ خود کا نکاح کرنا، کسی اور کا نکاح کرانا، نکاح پڑھانا، یہ ساری چیزیں حالت احرام میں، جب تک آپ احرام کی حالت میں ہیں آپ پر حرام ہے۔ اسی طریقے سے جمع کرنا حالت احرام میں حرام ہے، ایسا کرنے سے حج فاسد ہو جاتا ہے، حج برباد ہو جاتا ہے، آپ کا حج درست نہیں ہوگا، لیکن آپ کو حج پورا کر کے اگلے سال پھر اس حج کی قضا کرنی ہے۔ جمع کے جو مقدمات ہیں، ابتدائی چیزیں ہیں، اس سے بھی بچنا ہے۔ اسی طریقے سے مردوں کے لیے سلے ہوئے کپڑے پہننا حالت احرام میں درست نہیں ہے۔ آپ حالت احرام میں، جب تک احرام کی حالت میں ہیں، اپنے بال نہیں کاٹ سکتے، اپنے ناخن نہیں کاٹ سکتے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے حالت احرام میں حرام ہو جاتی ہیں۔ ان تمام چیزوں کی پابندی کر کے آپ نے احرام کے کپڑے پہن لیے، اس کے بعد آپ جب حج یا عمرے کا ارادہ کر رہے ہیں، بہتر ہے کہ آپ حج تمتع کریں۔ حج تمتع کا مطلب ہے فائدہ اٹھانا، کیونکہ آدمی مکہ مکرمہ میں پہنچنے کے بعد حج کے دنوں سے پہلے کے جو دن ہیں، ان دنوں میں احرام کی پابندیوں سے آزاد ہونے کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک سفر میں حج کے ساتھ ساتھ عمرے کا فائدہ اٹھاتا ہے، اسی لیے اسے حج تمتع کہا جاتا ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ میقات میں آدمی اس طریقے سے حج کا اعلان کرے، اللہم لبیک عمرتن، اللہم لبیک عمرتن متمتعا بها الى الحج، اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کر رہا ہوں اور اس عمرے کو میں حج سے پہلے تمتع کے طور پر ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد آدمی کثرت سے تلبیہ کہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ پورے سفر میں انسان کی زبان پر کثرت سے ہوتے رہنا چاہیے۔ اور اس کی فضیلت یہ ہے، حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مسلم یلبی الا لب عن یمینہ و شمالہ من حجر و شجر و مدر حتى تنقطع الارض من ها هنا الى ها هنا من ها هنا الى ها هنا۔ جو کوئی مسلمان تلبیہ کہتا ہے، لبیک کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کے لبیک کے ساتھ زمین پر پائے جانے والے کنکر اور پتھر اور درخت اتنی اتنی دور تک اس کے ساتھ تلبیہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حتی تنقطع الارض من ها هنا الى ها هنا، زمین کے اس حصے سے لے کر اس حصے تک سارے پتھر سارے درخت اس کے ساتھ تلبیہ کرتے ہیں۔ تو آدمی کو چاہیے کہ اپنے اس مبارک سفر میں بیکار کی گفتگو کے بجائے زیادہ سے زیادہ وقت تلبیہ کے اندر گزارے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا یہ طریقہ تھا کہ جب حج اور عمرے کے سفر پر نکلتے تو بلند آواز سے تلبیہ کرتے، یہاں تک کہ صحابہ کہتے ہیں، ہم نے تقریباً 70 میل کی مسافت طے کی، ہمارے گلے بڑھ گئے، اس قدر بلند آواز سے وہ تلبیہ کہتے رہتے تھے۔ تو آدمی کثرت سے تلبیہ کہتے ہوئے مکہ مکرمہ کی طرف چل پڑے، اور یہ تلبیہ پورے سفر میں جب تک مکہ نہ پہنچے برابر اس کی زبان پر جو ہے جاری رہے۔ اور تلبیہ کے معنی، اس پر آدمی غور کرے کہ میں اللہ کی توحید کا اقرار کر رہا ہوں، اللہ رب العالمین کو ہر قسم کے شریک سے پاک قرار دے رہا ہوں، اور یہ ساری عبادتیں اللہ کی توحید کو قائم کرنے کے لیے، اللہ کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے۔ جب مکہ مکرمہ پہنچے گا، اس کا تلبیہ منقطع ہو جائے گا، تلبیہ کہنے کی اب ضرورت نہیں ہے، تلبیہ رک جائے گا۔ مکہ مکرمہ میں پہنچنے کے بعد پہلے عمرہ کرے، کیونکہ متمتع نے، تمتع کرنے والے نے عمرے کا ارادہ کیا ہے، تو پہلے جا کر خانہ کعبہ کا طواف کرے، حجر اسود سے شروع کرے، بسم اللہ کہہ کر، اگر ممکن ہو سکے حجر اسود کو بوسا دے، لیکن لوگوں کو تکلیف دے کر بوسا دینا درست نہیں ہے۔ حجر اسود کو بوسا دینا ایک سنت ہے،
اور مسلمانوں کو تکلیف دینا حرام ہے، سنت پر عمل کرنے کے لیے حرام کام کرنے کی ضرورت پڑے تو ایسی صورت میں اس سنت کو ادا نہیں کیا جائے گا۔ اگر بغیر کسی کو تکلیف دیے کہ یہ چیز ممکن ہو سکے، ایسے دنوں میں جب بھیڑ نہیں ہے، آدمی عمرے کے لیے گیا ہے، ممکن ہے لوگ لائن سے کھڑے ہیں، آپ بھی کھڑے ہو جائیں، لوگوں کو تکلیف دیے بغیر بوسہ دیں، اور یہ بہت کم ہوتا ہے، اگر ایسا نہ ہو سکے اپنے ہاتھ سے چھوئے، لیکن لوگوں کو تکلیف دے کر اگر ایسا کرنا پڑے تب نہ جائے، دور سے حجر اسود کی طرف رخ کر کے اپنے ہاتھ سے اشارہ کرے، اس کے بعد خانہ کعبہ کا طواف شروع کرے۔ طواف کے لیے وضو ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے گھر کا طواف کرنا نماز پڑھنے کی طرح ہے، بس اللہ تعالیٰ نے اس میں بات چیت کی اجازت دی ہے، تو آدمی طواف کے دوران ضرورت کے تحت بات چیت بھی کر سکتا ہے، قرآن کی تلاوت کرے، دعائیں پڑھے، اپنے لیے دعا کرے، مسلمانوں کے لیے دعا کرے، یہاں تک کہ حجر اسود سے پہلے جو کونا ہے اسے رکن یمانی کہتے ہیں، وہاں پر آئے تو وہاں پر آپ کو تھوڑا کھلا ہوا دکھے گا۔ اگر کسی کو تکلیف دیے بغیر کعبۃ اللہ کے اس حصے کو آپ چھو سکتے ہیں، اس رکن کو آپ چھو سکتے ہیں، تو آپ اسے چھوئیں۔ یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت۔ وہاں پر آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ غلاف سے لٹکے ہوئے ہیں، غلاف کو چھو رہے ہیں، بوسا دے رہے ہیں، دیواروں سے چمٹے ہوئے ہیں، یہ اسے عقیدت تو کہہ سکتے ہیں لیکن یہ سنت کے خلاف ہے، اور ایسی عقیدتیں جو سنت سے ثابت نہیں صرف دل کی طرف سے ہیں، آدمی کو اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پابند ہیں، اپنے دل کی تڑپ کے پابند نہیں ہیں۔ حجر اسود کو چھونا، بوسہ دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اگر ممکن ہو تو دیں۔ رکن یمانی کو چھونا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ چھوئیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، کیا بات ہے، دو رکن یعنی دو کونوں کو چھوتے ہیں، باقی دو کونے جو ہیں یا دو حصے جو ہیں اس کی طرف اس کو چھوتے نہیں ہیں؟ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا ہے، آپ نے اس کی وجہ بتانے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ کوئی کہتا ہے وہ اس لیے ہے کہ حجر اسود اور رکن یمانی کے جو دو کونے ہیں یہ اصل ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بنیادوں پر بنے ہوئے ہیں، اور پچھلے کے جو دو حصے ہیں وہ رکن ابراہیم علیہ السلام کی اساس پر نہیں ہیں، بلکہ اس کے بعد ہجر جو ہے، حتیم جو ہے، وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بنیادوں پر ہے، اس لیے اسے چھوا نہیں جاتا۔ لیکن ابن عمر نے جو جواب دیا وہ جواب سب سے زیادہ صحیح ہے، ایسا اس لیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ تو پورے حج میں، پورے طریقے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ کو محفوظ رکھا جائے۔ طواف سے فارغ ہونے کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے آپ جو ہے دو رکعت نماز پڑھیں، یہ سنت ہے، لیکن بھیڑ کی وجہ سے اگر وہاں پڑھنا ناممکن ہے تو آپ کہیں پہ بھی جو ہے دو رکعت نماز ادا کر لیں۔ پھر اس کے بعد آپ صفا مروہ کی سعی کریں۔ صفا مروہ کی سعی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پر چڑھتے ہوئے فرمایا، ابدأ بما بدأ اللہ به، میں اس سے شروع کرتا ہوں جس سے اللہ نے شروع کیا ہے، یعنی اللہ نے صفا سے شروع کیا ہے۔ ان الصفا والمروہ، اللہ نے پہلے صفا کا ذکر کیا، آپ نے صفا پر چڑھ کر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ دعا پڑھی، دعا پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا سے اترے، یہاں تک کہ جب جو کھلی جگہ ہے جس پر ہرا نشان لگا ہوا ہے وہاں پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے دوڑنے لگے۔ یہ مردوں کے لیے، اور عورتیں اپنی عام چال کے مطابق چلیں یہاں تک کہ مروہ پر چڑھ جائیں۔ مروہ پر چڑھنے کے بعد بھی وہی دعا پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اس طریقے سے صفا اور مروہ کے ساتھ چکر پورے کریں۔ صفا سے مروہ پر پہنچنا ایک چکر ہے، مروہ سے صفا پر آنا دوسرا چکر ہے، پھر آپ مروا پہ جائیں گے تیسرا چکر ہے، تو آپ کا طواف صفا سے شروع ہو کر مروا پر ختم ہو جائے گا۔ اتنا کر لینے کے بعد آپ اپنے بالوں کو کٹائیں، کیونکہ آپ حج کرنے جا رہے ہیں، زیادہ بہتر ہے یہاں پر صرف اس حالت میں کہ آپ اپنے بالوں کو کٹائیں تاکہ حج میں آپ کے سر پر منڈھانے کے لیے کچھ بال رہیں۔ اور عورتوں کو چاہیے کہ اپنے بالوں کو ایک انگلی کے برابر کاٹ لیں۔ اور حج اور عمرے میں زیادہ افضل اور بہتر یہ ہے کہ آدمی اپنے سر کے بالوں کو مونڈ لے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مونڈنے والوں کے لیے تین مرتبہ مغفرت کی دعا فرمائی ہے اور کٹانے والوں کو ایک مرتبہ مغفرت کی دعا فرمائی ہے۔ اتنا کرنے سے آپ کا عمرہ ہو گیا، وہ ساری پابندیاں جو حالت احرام میں آپ پر تھیں آپ پر سے ختم ہو گئی۔ اس کے بعد آپ مکہ مکرمہ میں رہیں، ممکن ہو تو مدینہ طیبہ جا کے آئیں۔ اس کے بعد آٹھ تاریخ کو، ذوالحجہ کی آٹھ تاریخ کو جسے یوم الترویہ کہا جاتا ہے، آپ کو منیٰ کی طرف جانا ہے۔ منیٰ میں جا کر ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز آپ کو اس کے وقت میں قصر کر کے منیٰ میں ادا کرنی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد آپ عرفہ جانے کی تیاری کریں۔ عرفہ کی طرف نکلنے کے بعد عرفہ کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کی جگہ پر، یعنی عرفہ سے پہلے جو میدان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر سورج کے ڈھلنے سے پہلے پہنچ گئے۔ ایک مسجد بنی ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد کے پاس رکے رہے۔ جب سورج ڈھل گیا اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے میدان میں داخل ہوئے۔ اس بات کا ایک حاجی کو حد درجے خیال رکھنا چاہیے، بلکہ لوگوں سے پوچھ بھی لے کہ وہ مکمل طور پر عرفہ کے میدان میں داخل ہو چکا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے اندر قیام کرنے کو حج قرار دیا ہے۔ اور یہ علماء کا متفق علیہ فتویٰ ہے کہ اگر کوئی آدمی حج کے پورے اعمال انجام دیتا ہے لیکن عرفہ کے میدان میں جس دن حاضری دینا ہے اس دن وہ حاضر نہیں ہو سکا، تو اس کا حج درست نہیں ہے، اس کا حج غیر تمام ہے، اس کا حج صحیح نہیں ہے۔ اور یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جو مسجد عرفہ کے میدان میں بنی ہوئی ہے، اس مسجد کا پچھلا آدھا حصہ عرفہ کے میدان میں ہے اور اگلا آدھا حصہ عرفہ کے میدان سے باہر ہے۔ اگر کوئی میدان مسجد میں جا کر یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں عرفہ کے میدان میں آ گیا ہوں تو یہ غلط ہے، کیونکہ آدھی مسجد عرفہ کے آگے ہے۔ اسی لیے آدمی کو چاہیے کہ عرفہ کے میدان میں داخل ہو چکا ہے اس کا مکمل طور پر یقین کر لے، اور عرفہ کے میدان میں کثرت سے آدمی دعا کرے۔ عرفہ کا دن دنیا کے دنوں میں سب سے بہترین دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس دن فرشتوں میں اپنے بندوں پر فخر فرماتا ہے، فرماتا ہے اتونی شعثا غبرا، یہ دیکھو میرے بندے دھول میں اٹے ہوئے پریشان حال میرے پاس آئے ہوئے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روئے زمین پر جن دنوں میں سورج نکلتا ہے سب سے بہترین دن عرفہ کا دن ہے، اور سب سے بہترین دعا جو میں نے اور مجھ سے پہلے پیغمبروں نے کہی ہے وہ دعا یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، عرفہ کے دن کی خصوصی دعا ہے۔ آدمی کثرت سے یہ دعا اور جو دعا چاہے پڑھتا رہے پڑھتا رہے۔ ظہر کی نماز اور عصر کی نماز کو قصر کر کے عرفہ کے میدان میں ادا کرے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہاں تک کہ جب سورج غروب ہو جائے، غروب آفتاب کے بعد عرفہ کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، گیٹ کھول دیے جاتے ہیں، آپ کو مزدلفہ جانا ہے۔ مزدلفہ میں پہنچنے کے بعد آپ کو مغرب اور عشاء کی نماز ایک اذان اور دو اقامت سے اور عشاء کی نماز کو قصر کر کے ادا کرنی ہے، نماز پڑھ لینے کے بعد آپ وہاں نفلیں نہیں پڑھ سکتے، قیام اللیل نہیں پڑھ سکتے، بلکہ سنت یہ ہے کہ آپ آرام سے سو جائیں۔ جس اللہ تبارک و تعالی نے نمازوں کو فرض قرار دیا، نوافل کو پسند فرمایا، جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کے ساتھ اپنی پوری زندگی میں قیام اللیل کا اہتمام فرمایا، انہی کا حکم ہے کہ آپ مزدلفہ کے میدان میں مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد آرام کریں، یہاں تک کہ فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد سورج نکلنے سے پہلے جب اجالا پھیلنے لگے، مشعر حرام کے پاس کثرت سے اللہ کا ذکر کر کے آپ کو منا کی طرف نکلنا ہے۔ جو لوگ بوڑھے ہیں، معذور ہیں، پریشان حال ہیں، مزدلفہ میں رات گزار نہیں سکتے، ضرورت کے تحت ان کے عذر کی وجہ سے وہ لوگ آدھی رات میں مزدلفہ سے منا جا سکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے۔ منا میں آپ کو تین دن تک یا دو دن تک رہنا ہے، وہاں پر آپ کو قربانی کرنی ہے، بال مڑانا ہے، اسی طریقے سے جواہرات کو کنکریاں مارنی ہیں، اور حج کا جو اصل طواف ہے جسے طواف افاضہ کہا جاتا ہے یا طواف زیارت بھی جسے کہتے ہیں، وہ طواف آپ کو انجام دینا ہے، اور تین دن تک رہ کر آپ کنکریاں ماریں گے۔ دو دن میں بھی آپ وہاں سے منا کے میدان سے نکل سکتے ہیں، لیکن بارہویں تاریخ کو اگر آپ نکل رہے ہیں تو ضروری ہے کہ عصر سے پہلے آپ وہاں سے نکل جائیں۔ مکہ مکرمہ سے نکلنے سے پہلے تمام حجاج پر ضروری ہے کہ وہ طواف وداع کر لیں، اور یہ طواف صرف ان لوگوں کے لیے، ان عورتوں کے لیے معاف ہے جو حالت حیض یا نفاس میں ہیں۔ اگر ان انجام، ان تمام اعمال کو سنت کے مطابق آدمی اخلاص کے ساتھ عمل کرتا ہے تو اس کا حج مکمل ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی کتاب و سنت کے مطابق تمام اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو عبادتیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس کی توفیق دی ہے اسے قبول فرمائے، اللہ ریاکاری سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے، حاجیوں کے سفر کو اللہ تعالی آسان فرمائے، ان کی حفاظت کرے۔ آمین۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔